الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت اور مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حیات المسلمین کی پانچویں روح میں تقدیر اور توکل کا بیان فرمایا ہے. چنانچہ تقدیر کے سلسلے میں ایک حدیث شریف تحریر فرمائی ہے. حدیث شریف کا عنوان ہے پانچ چیزوں سے فراغت. یہ کی آواز کس کے پڑھنے کی آ رہی ہے؟ بھائی ان سے کہو دور جا کے بیٹھ جائیں، اوپر جا کے کہہ دو. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، کہ اللہ تعالی نے تمام بندوں کو پانچ چیزوں سے فراغت فرما دی ہے. یعنی تمام بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پانچ چیزوں کا فیصلہ فرما کر فارغ ہو چکے ہیں. اب جس طرح اللہ پاک نے اپنے بندوں کے بارے میں اور جس بندے کے بارے میں ان پانچ باتوں کا جس طرح فیصلہ فرمایا ہے، اب اسی طرح ہوگا، جسے تقدیر کہتے ہیں. اب اسی طرح ہوگا جیسے اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا ہے، یعنی تقدیر میں لکھ دیا ہے. نمبر ایک، اس کی عمر سے. اللہ تعالیٰ عمر کے بارے میں فیصلہ کر کے فارغ ہو چکے ہیں. اب جس بندے کے بارے میں جو اللہ پاک نے اس کی عمر لکھی ہے، اتنی ہوگی، نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ. نمبر دو، اس کے رزق سے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے بارے میں اس کی کتنی روزی ہوگی، اس سے بھی اللہ پاک نے فراغت فرما دی ہے اور فیصلہ فرما دیا ہے کس بندے کو اس دنیا میں کتنی روزی ملنی ہے، اور وہ اس کی تقدیر میں اللہ پاک نے لکھ دیا ہے. اب جس کی جتنی روزی اللہ پاک نے لکھی ہے اور جتنی روزی کا اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا ہے، اب اتنی ہی روزی ملے گی، نہ کم نہ زیادہ. نمبر تین، اس کے عمل سے. کہ کون سا بندہ کیا عمل کرے گا، کیسے کیسے کام کرے گا، اچھے اچھے کام کرے گا، برے برے کام کرے گا، چھوٹے چھوٹے کام کرے گا، بڑے بڑے کام کرے گا، اس سے بھی اللہ پاک نے فراغت فرما دی. اب جس کے بارے میں جیسا فیصلہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے اب ویسے ہی ہوگا، اور وہ اسی کے مطابق کرے گا جو کچھ بھی کرے گا. اور اس کے دفن ہونے کی جگہ سے کہ کون سا شخص کہاں دفن ہوگا، اس کا بھی اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا ہے اور ہر ایک کے بارے میں طے کر دیا ہے کہ کون سا شخص کہاں دفن ہوگا، کون سا شخص کہاں دفن ہوگا. اللہ پاک نے اس کا بھی فیصلہ فرما دیا ہے. اب جہاں اللہ پاک نے جس کا دفن ہونا لکھا ہے اور جہاں دفن ہونے کا اللہ پاک نے فیصلہ کیا ہے، اب وہ شخص وہیں دفن ہوگا. نمبر 5، اور یہ کہ انجام کے لحاظ سے نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. انجام کے اعتبار سے نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کا انجام اچھا ہوگا، اس کا انجام برا ہوگا، اس کا انجام، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا اللہ بچائے اللہ بچائے اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اس کا بھی اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا. اور ہر ایک کے بارے میں اللہ پاک یہ بات طے کر کے فارغ ہو چکے ہیں. اب جیسا اللہ پاک نے جس کے بارے میں طے کر دیا ہے، اس کا وہی حال ہوگا، ویسے اس کا انجام ہوگا. چنانچہ ایک روایت میں اور اس کی تشریح ہے اور اس بات کی اس کے اندر بھی وضاحت ہے، اور وہ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق و مصدوق ہیں، انہوں نے فرمایا کہ انسان کی پیدائش اس طرح ہوتی ہے کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک تو ایک قطرے کی شکل میں رہتا ہے، پھر وہ خون کے ٹکڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، جمے ہوئے خون کے ٹکڑے میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے، 40 دن تک اسی حالت میں رہتا ہے، پھر وہ گوشت بن جاتا ہے، اس میں اعضا بن جاتے ہیں، 40 دن تک اسی حالت میں رہتا ہے اور ماں کے پیٹ میں وہ پرورش پاتا رہتا ہے. 120 دن گزرنے کے بعد اس میں روح ڈالنے سے پہلے اللہ تعالی ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ جا کر اس بچے پر 4 باتیں لکھ دیتا ہے. نمبر 1، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ آیا 10 سال زندہ رہے گا، 20 سال زندہ رہے گا، 40 سال زندہ رہے گا، 50 سال زندہ رہے گا، 70 سال زندہ رہے گا، اس کی عمر لکھ دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھتا ہے کیونکہ یہ 4 باتیں لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں. نمبر 2، عمل لکھ دیتے ہیں کہ یہ دنیا میں آنے کے بعد کیا کیا کام کرے گا، کیسے کیسے کام کرے گا، اچھے اچھے کام کرے گا یا برے برے کام کرے گا، اس کے عمل کو لکھ دیتے ہیں، وہ فرشتہ اس کا عمل لکھ دیتا ہے. نمبر تین، اس کا رزق لکھ دیتا ہے، اس کو دنیا میں کتنا رزق ملے گا، کیا کیا کھائے گا، کیا کیا پیے گا، کیا کیا پہنے گا، کیا کیا اس کی ضروریات ہوں گی جو اس کو ملیں گی، لکھ دیتا ہے. اور چوتھے یہ بات لکھ دیتا ہے کہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے. یہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے؟ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ مسلمان ہوگا تو نیک ہوگا یا بد ہوگا؟ لکھ دیتا ہے. اس کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے. اور پھر وہ 9 مہینے کے بعد پھر وہ معمول کے مطابق پیدا ہوتا ہے. پھر اس کا بچپنا گزرتا ہے، پھر اس کی جوانی گزرتی ہے. یہاں تک تو حدیث میں ہے کہ وہ بعض آدمی جنتیوں کے کام کرتا رہتا ہے، پھر نیک کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت میں جانے کا ایک ہاتھ کے برابر فاصلہ رہ جاتا ہے. تو تقدیر کا لکھا ہوا سامنے آتا ہے اور وہ نیک کام چھوڑ کر دوزخیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے. اور اسی حالت میں تو خاتمہ ہو جاتا ہے، دوزخ میں چلا جاتا ہے. اور بعض آدمی دوزخ والے کام کرتا رہتا ہے، بعض آدمی دوزخ والا کام کرتا رہتا ہے، یعنی برے برے کام کرتا رہتا ہے، گندے گندے کام کرتا رہتا ہے، گناہوں کے اندر زندگی گزارتا ہے، یا مثلا کفر و شرک پر زندگی گزارتا رہتا ہے. یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ میں جانے میں ایک ہاتھ کے برابر فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک ذرا کے برابر فاصلہ رہ جاتا ہے. تو تقدیر کا لکھا ہوا سامنے آتا ہے اور پھر وہ دوزخ والے کام چھوڑ کر جنتیوں والے کام شروع کر دیتا ہے. کافر ہے تو اسلام قبول کر لیتا ہے، مسلمان ہے توبہ کر کے اچھے اچھے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اسی حالت میں اسے خاتمہ ہو جاتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. اب پہلے والے کی تو شروع کی زندگی تو جنتیوں جیسے والی ہے، بڑی اچھی پاکیزہ اور نیک، لیکن انجام اس کا خراب ہو جاتا ہے. اور دوسرا آدمی زندگی نہایت خراب گزارتا ہے، گناہوں سے بھری بھی گزارتا ہے، اس کو فجور نافرمانی میں گزارتا ہے، اور پھر آخر میں اس کو ہدایت ہو جاتی ہے اور وہ توبہ کر کے نیک اعمال شروع کر دیتا ہے، اور اسی حالت میں اسے خاتمہ ہوتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. لیکن پہلا شخص جو دوزخ میں جا رہا ہے وہ بھی اپنے اختیار سے دوزخ والے کام کر کے جا رہا ہے، اور دوسرا شخص جو جنت میں جا رہا ہے وہ بھی اپنے اختیار سے جنت والے کام کر کے جنت میں جا رہا ہے، اور ہے سب مقدر. وہ جو فرشتے نے اس کے اندر روح آنے سے پہلے اسی کی اوپر لکھا تھا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے, وہ لکھا ہوا سامنے آتا ہے, اس کے مطابق جنتی جہنم میں چلا جاتا ہے اور جہنمی جنت میں چلا جاتا ہے. دوسرے حدیث میں اور ایک اسی طرح کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ بعض آدمی جنت والے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے, اور بعض آدمی دوزخ ہی کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے. انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے, خاتمہ دیکھا جائے گا. خاتمہ اگر ایمان پر ہے, نیک اعمال پر ہے تو کامیاب ہے. خدا نہ خواستہ خاتمہ اگر اس کا کفر پر ہے یا فسق و فجور پر ہے تو ناکام ہے. اس لیے کسی کو بھی اگر نیک کاموں کی توفیق ہو رہی ہے تو ناز نہیں کرے, فخر نہ کرے, غرور اور بڑائی میں مبتلا نہ ہو کہ میں تو ایسے اچھے اچھے کام کرتا ہوں, میں تو ایسا ہوں اور ویسا ہوں, ڈبل پیسہ ہوں. کیوں انجام کا پتہ نہیں. اور اسی طرح نیک اعمال کو حقیر بھی نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہ جنت میں جانے کی علامت نشانی ہے. کرتا رہے کرتا رہے, جب نیک عمل کرتا رہے تو کرتے کرتے اسی حالت میں انتقال ہوگا, جنت میں جائے گا انشاءاللہ. اور دوسرے گنہگاروں کو حقیر نہ سمجھے. اگر خود تہجد پڑھ رہا ہے, اشراق پڑھ رہا ہے, چاش پڑھ رہا ہے اور صدقہ کر رہا ہے, خیرات کر رہا ہے, سارے نیک کام کر رہا ہے اور دوسرا کچھ بھی نہیں کر رہا, اس کو حقیر نہ سمجھے. کیوں, خاتمے کا تو پتہ نہیں, انجام کا تو معلوم ہی نہیں. ہو سکتا ہے کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے میرا انجام خراب ہو جائے اور میں دوزخ میں چلا جاؤں, اور جس کو یہ حقیر سمجھ رہا ہے وہ آخر میں توبہ کر لے اور اچھے اچھے کام کر کے جنت میں چلا جائے. ڈرتا رہے کرتا رہے, ڈرتا رہے کرتا رہے, جو توفیق ہو جائے اللہ تعالیٰ شکر ادا کرے, غلطی ہو جائے معافی مانگتا رہے, اور دوسروں پہ نظر نہ ڈالے, اپنے اوپر نظر رکھے. بس آج سے ان کی ساری خاک ساری اپنائے, اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے, دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے. یہاں تک فرمایا کافر سے بھی انجام کے اعتبار سے اپنے کو بہتر نہ سمجھے, کیونکہ ہو سکتا ہے کافر توبہ کر لے اور ایمان لیا ہے, اسے خاتمہ ایمان پر ہو جائے, اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے میرا خاتمہ کفر پر ہو جائے. مذکورہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ پانچ باتوں کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. اس انسانوں کو کتنی عمر ملے گی, کتنا رزق ملے گا, کیسے کیسے اعمال انجام دے گا, کہاں اس کی موت واقع ہوگی, زمین کے کس حصے میں یہ دفن ہوگا, اور موت کے وقت یہ نیک اور سعید اور خوش وقت ہو کر مرے گا یا فاسق و فاجر کافر بدبخت ہو کر مرے گا, اللہ بچائے. اس لیے ہر انسان کو اپنے انجام سے ڈرتے رہنا چاہیے. کہ معلوم نہیں میرا کیا انجام ہوگا، معلوم نہیں میرا آخر کیسا ہوگا، کچھ پتہ نہیں کیسا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کر کے اعمال صالح اختیار کرنے چاہیے. جو آدمی نیک اعمال پر کاربند رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. اور خاتمہ عام طور پر ایمان ہی پر ہوتا ہے. اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے رزق کے بارے میں فیصلہ فرما چکے ہیں. اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا. جو میرے ایک کرم فرما نے سنایا تھا، ہندوستان کا کوئی بادشاہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، وہ اپنے محل کے صحن میں ٹہل رہا تھا اور ہوا خوری کر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ صحن میں چھنے کا ایک دانہ پڑا ہوا ہے جو دور سے صاف نظر آ رہا تھا. اس نے اس چھنے کو دیکھا اور اٹھا لیا. جب اس چنے کو دیکھا تو اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ دانا چین کا مرغ کھائے گا، یہ دانا چین کا مرغ کھائے گا، اس پر یہ لکھا ہوا تھا. اس نے کہا چین کا مرغ تو چین میں ہوگا، میں ابھی کھا کے دکھاتا ہوں. اللہ کو چاہے ایسی حرکت سے چین تو مرغ، چین کا مرغ تو چین میں ہے، میں ابھی کھا کے دکھاتا ہوں، ابھی اس کو چبا کر نکلتا ہوں. اور اس نے یوں اسے اپنا منہ کھول کر کے پھینکا، وہ بجائے منہ میں جانے کے ناک میں گھس گیا. اسے نہیں یوں کیا تو وہ اور چڑھ گیا. اب جو جو اس نے اس کو نکالنے کی کوشش کی، وہ پھسل کر اوپر چڑھتا گیا، یہاں تک کہ اندر گھس گیا. اور اس کی وجہ سے اس کا سانس رکنے لگا اور درد ہونے لگا، بڑی تکلیف میں مبتلا ہو گیا. بڑا بننے کی یہ سزا ہوتی ہے، اللہ بچائے. اب اس نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر لی کسی طریقے سے یہ دانا نکل جائے، مگر جتنا یہ اسے نکالنے کی کوشش کرے اتنا ہی پھسل کر اندر جائے. اس نے حکیموں کو طبیبوں کو بلایا، انہوں نے نک چوٹی سے اس کو پکڑ کر نکالنے کی کوشش کی، تو پکڑے وہ پھسل جائے، پکڑے وہ پھسل جائے، اور اندر ایسا اٹک گیا کہ نکلنے کا نام نہ لے. یہاں تک کہ اس کا درد اتنا شدید ہوا کہ درد کی شدت میں بادشاہ تڑپنے لگا. اب جتنے طبیب تھے سب عاجز ہو گئے، کسی کی کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آیا. آپریشن کا زمانہ نہیں تھا کہ لاؤ ناک کاٹ کے نکال لیں. تو آخر ایک بہت ہی تجربے کار ماہر اور بوڑھا حکیم کہیں سے ملا، اس کو لائے اور ساری کیفیت اس کو بتائی، بادشاہ کا حال اس کو دکھایا. تو اس نے یہ ساری کیفیت دیکھ کر کہا کہ بھائی کہیں سے چین کا مرغ ڈھونڈو، وہ یہ دانا نکالے گا. کیونکہ اللہ پاک نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ پر جھپکنے میں نکال دے گا انشاءاللہ. اب چیت کا امرو ڈھونڈنے نکلے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں نہ کہیں مل گیا, اب اس کو لائے. بادشاہ سے کہا تو پلنگ کے اوپر منہ جھکا دے, پلنگ پہ لیٹ جا اپنی ناک نیچے کر دے. اور کہا جب وہ ناک نیچی کر دے تو اس کے نیچے مرغ چھوڑ دو, چینی مرغ اس کے نیچے چھوڑ دو. اس نے ناک نیچے کی اور چینی مرغ نیچے چھوڑا, اس نے یوں دیکھا پلک سے پکڑے میں دانا نکال دے نکل لیا. وہ چلا اور اس نے چونچ اپنے اندر داخل کی اور دانا نکالا اور پل بھر میں نکل کے ختم کھا لیا, اور بادشاہ کا سارا درد کافور ہو گیا. اس نے توبہ کی کہ غلطی میری, کہ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں دانا کھا کر دکھاؤں گا, لکھا ہوا تھا اس پر, جس کے باوجود لکھا ہوا تھا کہ یہ چیل کا وہ کھائے گا, میں نے خواہ خواہ کوشش کی تو میں نے تکلیف اٹھائی, آخر چین کے مرغ نہیں کھایا. جس کی روزی جس اللہ نے لکھی اسی کو مل کے رہتی, دوسرے کی روزی چھیننے کی آدمی کوشش نہ کرے, جتنی روزی مل رہی اسی پہ صبر کرے اور شکر کے ساتھ کھاتا رہے, دوسرے کو جو کچھ مل رہا ہے اس پہ نظر نہ ڈالے, ہمیشہ اپنے سے نیچے پہ نظر رکھے, دین کے اندر اپنے سے اوپر پہ نظر رکھے, نیک اعمال کے اعتبار سے, دین پہ چلنے کے اعتبار سے, علم و عمل کے اعتبار سے اپنے سے اوپر پہ نظر رکھے, تاکہ اس کا شوق پیدا ہو کہ وہ حاصل کرنے کی چیز ہے. اور دنیا کے معاملے میں, روپے پیسے کے معاملے میں, مال و دولت کے اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے نیچے پہ نظر رکھے تاکہ شکر پیدا ہو. اور ایسے اللہ پاک ہر آدمی کے دفن کی جگہ سے فارغ ہو چکے ہیں, کون کہاں مرے گا. اس کا بھی ایک بات ہے, حکایاتی کتاب میں پڑھا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک مرتبہ دربار لگا ہوا تھا, اور ان کا عجیب و غریب دربار ہوتا تھا, اور اس دربار میں حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے, جو بندوں کی روح قبض کرنے پہ مقرر ہے. اور بہت سے انسان بھی دربار میں موجود تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک آدمی کو بار بار دیکھ رہے ہیں. حضرت عزرائیل علیہ السلام کسی کو دیکھنا خطرے سے خالی نہیں, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بھائی آپ اس بندے کو بیچارے کو کیوں بار بار دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم ملا ہوا ہے, اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی روح مجھے کہاں قبض کرنی ہے, جگہ بھی مجھے بتا دی گئی ہے کہ فلاں جگہ اس کی روح قبض کر لینا فلاں وقت پر, وہ جگہ جہاں اس کی روح قبض کرنی ہے یہاں سے ایک مہینے کی مسافت پر ہے. اگر آدمی چلے تو ایک مہینے میں وہاں پہنچے, اور اس کی روح قبض کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے. اب میں حیران ہوں کہ اس کی روح فلاں جو قبض کرنی ہے جو ایک مہینے کی مسافت پر ہے, وقت تھوڑا ہے, ظاہر میں تو یہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا, یہ وہاں کیسے پہنچے گا, پھر میں اس کی روح وہاں کیسے قبض کروں گا. میرا پہنچنا تو بفضل تعالیٰ آسان ہے, لیکن یہ کیسے پہنچے گا. میں اس لیے بار بار دیکھ رہا ہوں کہ مجھے تو وہاں پہنچنا ہے، یہ یہاں بیٹھا ہے. جیسے دربار ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ شخص دوڑا دوڑا حضرت کے پاس آیا اور کہا، یا حضرت مجھے فلاں جگہ جو یہاں سے ایک مہینے کی مسافت پر ہے ایک بہت ہی ضروری کام ہے اور میرا پہنچنا نہایت ہی ناگزیر ہے اور میرے پاس اور کوئی وسیلہ نہیں ہے وہاں پہنچنے سوائے آپ کے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا آپ کے تابع کیے، آپ ہوا کو حکم دے دیجیے مجھے اٹھا کے وہاں رکھ دے، مجھے اٹھا کر وہاں پہنچا دے. تمہیں رہنے دے بھائی، مت جا. نہیں حضرت جانا ضروری ہے، مہربانی کریں آپ مجھے وہاں پہنچا دیں. حضرت سمجھے کہ بھائی یہ کیوں وہاں پہنچنا چاہ رہا ہے، تو آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو فلاں جگہ پہنچا دے. ہوا کی مسافر، ہوا تو ہوا، وہ منٹوں میں کہیں سے کہیں پہنچا دے. تو ہوا نے اس کو اٹھایا اور وہاں پہنچا دیا. علیہ السلام پہلے سے وہاں موجود تھے، جیسے اس نے وہاں زمین پہ قدم رکھا وقت ہو گیا تو انہوں نے روح قبض کر دی. دیکھو گیا اس طرح سے اللہ تعالی کا ایک نظام ہے کہ جیسا لکھا ویسے ہی ہوتا ہے، جس کا انتقال اس کو وہیں پہنچنا ہوتا ہے. کسی کا انتقال ہو رہا ہے، کسی کا انتقال ہو رہا ہے، کسی کا انتقال ہو رہا ہے، سب کچھ مقدر ہے اور اس کے مطابق ہوتا رہتا ہے. دوسری حدیث ہے تقدیر پر اعتماد. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی چیز کے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، ایسی چیز کے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو جس کے متعلق یہ خیال ہو کہ میں اس کو ضرور حاصل کر لوں گا اگرچہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقدر نہ فرمائی ہو. اور جو مصیبت مقدر ہو چکی ہو اس کے متعلق یہ خیال مت کرو کہ مقدر ہونے کے باوجود میرے ٹالنے سے یہ مصیبت ٹل جائے گی. مطلب یہ کہ دونوں گمان تمہارے غلط ہیں. جو اللہ پاک نے خیر مقدر نہیں فرمائی ہے آپ کی کوشش سے نہیں حاصل ہو سکتی، اور جو مصیبت مقدر ہو چکی ہے تمہاری کوشش سے دور نہیں ہو سکتی. یہ ہے اصل بات. فرماتے ہیں کیونکہ جو چیز مقدر میں نہیں انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کرے وہ حاصل نہیں ہو سکتی، اور جو تقدیر الہی میں مصیبت آ چکی اب وہ انسان کی کوشش سے ٹل نہیں سکتی. اس لیے ٹالنے کی کوشش کرنا بیکار ہے، یعنی تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے. اگر کوئی نعمت نہیں ہے تو بھائی نہیں مل رہی تو صبر کر لینا چاہیے، ایسی کوئی مصیبت آ رہی ہے دور نہیں ہو رہی ہے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے. لیکن میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دعا اور کوشش اختیار کی حد تک کر لینا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے فائدے کی چیز کو کوشش سے حاصل کرو، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگو. دیکھیے کوشش بھی کرو اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگو اور ہمت سے کام لو، پھر اگر مل جائے اللہ کا شکر ادا کرو، نہ ملے صبر کرو. اور اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو اس کے متعلق یوں مت کہو اگر میں یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا، یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا مت کہو. کیوں؟ یہ تو مقدر تھی جو آ گئی، یعنی یہ تدبیر کر لیتا تو یہ مصیبت نہ آتی، اور میں نے ایسا کر لیا تو ایسا ہو گیا، ایسا نہ کرتا تو نہ ہوتا. بلکہ ایسے وقت میں یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی مقدر تھا، جو اللہ کو منظور ہوا وہی اللہ پاک نے کر دیا. بعض آدمی سوچتا ہے کہ بھئی میں فلاں جگہ چلا گیا تھا اس لیے میرا یہ نقصان ہو گیا، مثلا جیب کٹ گئی یا کوئی اور حادثہ ہو گیا، کوئی سانحہ ہو گیا، میں چلا گیا تھا اس وجہ سے ہو گیا، نہ جاتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، تیرا جانا ہی مقدر تھا، تجھے ہر حال میں جانا ہی تھا. یوں کہو سیدھی سیدھی بات کہ بھئی میرے قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا اس لیے ہو گیا. جو کچھ ملے یاد رکھو وہ قسمت کے مطابق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. جو صدمہ ملے غم ملے تقدیر کے مطابق ہے، صبر کرو اور اس دور کرنے کی جو تدبیر ہے وہ کرو، آگے اللہ کے ذرا بھروسہ کرو. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، ہم سب کی، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے جملہ احباب کی، تمام حاضرین اور حاضرات کی اپنے کرم سے بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سارے خطاؤں کو درگزر فرما، اور ہم سے ہماری شامت اعمال کو بھی دور فرما. یا اللہ ہم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دور سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دور سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب ہمارے سارے کاموں کا انجام بخیر فرما. یا اللہ ہمارے سارے کاموں کا انجام بخیر فرما. یا اللہ ہمارے سارے کاموں کا انجام بخیر فرما. یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی یا اللہ بخیر فرما. یا اللہ خاتمہ ہمارا ایمان پر فرما. یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ ہمارے سارے کاموں کا انجام بخیر فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچانا، قبر اور دوزخ کے عذاب سے بچانا، قبر اور دوزخ کے عذاب سے بچانا. یا اللہ ہمارے ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما اور ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم کو عافیت نصیب فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت عطا فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب ہم کو عطا فرما. یا اللہ سب ہم کو عطا فرما. یا اللہ سب ہم کو عطا فرما. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہم سب کو ان سے پناہ عطا فرما، ہم سب کو ان سے پناہ عطا فرما، ہم سب کو ان سے پناہ عطا فرما. یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانی بھی دور فرما. ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے بربت عطا فرما، بہتر سے بہتر نیک رشتے بربت عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہر طرح سے ہر حال میں یا اللہ ہم کو عافیت دارین عطا فرما، راحت دارین عطا فرما، اور اپنے مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.